الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة لقمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا وبشره بعذاب أليم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. یہ سورہ لقمان کی ابتدائی 9 آیات ہیں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں. ان میں سے میری اصل گفتگو جو ہے آج کا جو موضوع ہے میرے خطاب کا اس کا تعلق ہے آخری 4 آیات سے. البتہ پہلی 5 آیات بھی میں نے ایک تو تبرکن تلاوت کی ہے ابتدائی آیات ہیں اہم آیات ہیں اور سامعین میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے ذہنوں میں ایک تقابل قائم ہو جائے. سورہ بقرہ کی جو فواتح ہیں فواتح کہلاتی ہیں وہ آیتیں کہ جن سے افتتاح ہوتا ہے کسی سورت کا ابتدائی آیات فواتح سورت سورتوں کی ابتدائی آیات. تو سورہ بقرہ اور سورہ لقمان کی ابتدائی آیات میں بہت گہری مناسبت ہے مشابہت ہے لیکن مشابہت کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم فرق بھی ہے. دیکھیے دونوں جگہ آغاز ہوتا الف لام میم سورۃ البقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین یہ سورت بھی شروع ہو رہی ہے الف لام میم سے یہ تو ایک ہویا کہ مشابہت ہو گئی. وہاں فرمایا ذالک الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہاں فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں سورہ بقرہ میں اور یہ آیات ہیں ایک بڑی حکمت بھری کتاب کی یہ سورہ لقمان میں. تیسرے نمبر پر وہاں فرمایا ہدل للمتقین رہنمائی ہے متقیوں کے لیے یہاں فرمایا ہدم و رحمت للمحسنین یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے محسنین کے حق میں. اصل میں یہ ہے بنیادی فرق جس کو میں بعد میں بیان کروں گا لیکن چوتھی اور پانچویں آیتیں بھی دیکھ لیجئے. یہ کون ہے الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و اولئک هم المفلحون وہاں یہ مضمون آیا ہے الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون آخری ٹکڑا بالکل جو کہ بالآخرة هم يوقنون. پانچویں آیت وہاں بھی اور یہاں بھی ایگزیکٹلی وہی ہے أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون یہی ہے وہ لوگ جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر گامزن ہیں ہدایت پر قائم ہیں اور یہی ہے وہ لوگ جو بالآخر فلاح سے ہمکنار ہوں گے. مشابہتیں تو واضح ہو گئی مجھے زیادہ وقت اس پر صرف نہیں کرنا ہے لیکن جو تقابل ہے اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے. کہ سورہ بقرہ میں کہا ہدل للمتقین اور یہاں فرمایا ہدم و رحمت للمحسنین. اب متقی اور محسن میں فرق کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے. متقی وہ شخص ہے کہ جس میں طلب ہدایت موجود ہے اور یہ طلب ہدایت اسے ہدایت کے راستے پر بڑھا رہی ہے, ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں, چنانچہ اس کے مختلف مراحل ہیں. پہلا مرحلہ اسلام ہے, پھر ایمان ہے جیسے کہ حدیث جبرائیل میں آیا ہے, اور آخری مرحلہ احسان ہے. احسان بلند ترین منزل ہے ہمارے دین کی, اسی لیے بار بار قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا واللہ یحب المحسنین, اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے. حدیث جبرائیل میں بھی آیا ہے پہلے تین سوال جو حضرت جبرائیل نے حضور سے کیے, اخبرنی عن الاسلام, جواب دیا حضور نے, کہا صدقتا, آپ نے سچ کہا, اب بتائیے اخبرنی عن الایمان, اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے, آپ نے جواب دیا اس کی بھی تصدیق کی. تیسرا اخبرنی عن الاحسان, اس کا بھی حضور نے جواب دیا. تو یہ تین مرحلے ہیں اسلام, ایمان, احسان, لیکن ایک نچلی منزل سے دوسری منزل کی طرف لے کر جانے والا جو جذبہ ہے وہ ہے جذبہ محرکہ, وہ ہے تقویٰ. اور اس بات کو سورہ مائدہ کی ایک آیت میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا, جہاں شراب کا جب آخری حکم آیا حرمت کا, اور بہت سے صحابہ کو یہ تشویش ہو گئی کہ یہ اتنی بری شے تھی, تو ہم تو 60-60 سال ہو گئے ہمیں پیتے ہوئے, پس یہ کسی شخص کی عمر اس وقت 65 سال ہے 70 سال ہے, وہ تو پی رہے ہیں بچپن سے, تو ہمارے تو ایک ایک سیل کے اندر رچ بس گئی ہوگی جسم کے وجود کے ہر حصے میں, تو ہماری نجات کیسے ہوگی, یہ نجاست ہمارے پورے وجود میں سرائے کیے ہوئے ہیں. تو ان کی اس تشویش کو رفع کرنے کے لیے فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا احسنوا. جب تک کہ انسان جو ہے اس راستے پر چلتا رہے درجہ بدرجہ, جب تک کہ ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو, پھر اور تقویٰ اس میں بڑھتا ہے تو وہ ایمان حقیقی تک پہنچتا ہے, پھر اور تقویٰ بڑھتا ہے تو وہ احسان کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے. واللہ یحب المحسنین, اسی لیے یہاں پر تقابل میں آیا وہاں پر ہدل للمتقین, جو بھی ہدایت کا طالب ہے اس کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے. جو اس کی ہدایت کے اوپر گامزن ہو کر تینوں منزلیں طے کر گیا اور احسان کے مقام پر فائز ہو گیا, اس کے لیے یہ رحمت ہے, ہدن و رحمت للمحسنین. یہ ہے کہ جو ان میں فرق ہے اور تفاوت ہے اور بڑا حکیمانہ ہے. اب اس کے بعد جو میری آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے جو اصل آیات ہے, ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہوا. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو لہو و لعب کی چیزیں اختیار کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں, بچلا دیں, اور اس کو وہ ہنسی ٹھٹا مذاق بنا لیتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا, اور جب ایسے شخص کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تکبر کے ساتھ اپنا رخ موڑ کے چل دیتا ہے جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا, گویا کہ اس کے آنکھوں اس کے کانوں میں ثقل ہے, بوجھ ہے, جس کی وجہ سے اسے سنا ہی نہیں دیا جو کچھ کہا گیا ہے. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, تو اے نبی ایسے شخص کو آپ بشارت دے دیجیے عذاب علیم کی. یہ تنزیہ انداز ہے, عذاب علیم کی بشارت. اس کے برعکس وہ لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں, لہم جنات النعیم, ان کے لیے نعمتوں بھری جنتیں ہیں. خالدین فیہا, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حق, اللہ کا یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے اور حق ہے, شدنی ہے, قطعی ہے, یقینی ہے, اٹل ہے. بہو العزیز الحکیم, اور وہ بہت زبردست ہے اور بہت کمال حکمت والا ہے. یہ جو چار آیات ہیں ان کے بٹوین دی لائنز آپ کے سامنے در حقیقت قرآن مجید کا ایک فلسفہ تاریخ آ رہا ہے. قرآن مجید کا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق سے لے کر جو آخری آدمی پیدا ہوگا دنیا میں, آدمی ہے نا, ہم سب کے سب آدمی ہیں, آدمی کیوں ہے, آدم کی اولاد ہے, تو تخلیق آدم سے لے کر آخری آدمی تک یہ جتنا عرصہ بھی ہے, لگ بھگ 10,000 برس اس میں گزر چکے ہیں, اندازہ یہ ہے واللہ عالم. ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کتنا وقت ہو, اگرچہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اب وہ قیامت کا وقت زیادہ دور نہیں ہے, بہت قریب ہے, اس کے آثار شروع ہو چکے ہیں, لیکن وہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے. اور اس پورے عرصے کے دوران ایک کشاکش رہی ہے حق و باطل اور خیر و شر کے درمیان, ایک قوت ہے کہ جو انسان کو شر کی طرف کھینچتی رہی ہے, دوسری طرف ایک طاقت ہے جو انسان کو خیر کی طرف کھینچتی رہی ہے. شر کی طرف کھینچنے والی قوت جو ہے وہ جو علامہ اقبال نے نقشہ کھینچا ہے, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولاہمی, یعنی جو نیکی کی قوت ہے اسے آپ چراغ مصطفی سے تعبیر کر سکتے ہیں استعارہ, اور جو شر کی قوت ہے وہ شرار بولاہمی ہے, وہ چنگاری ہے ابو لہب کی. گویا کہ حضور کے زمانے میں مکے دور میں خاص طور پر جو کشاکش تھی وہ کیا تھی, ایک طرف چراغ مصطفی جل رہا ہے, دوسری طرف شرار بولاہمی ہے, لیکن یہ ہر دور میں رہا ہے, آدم سے ایدم تک اور ایدم سے آخری وقت تک جو اس قیامت تک آنے والا ہے. اس میں شیطان کا, اور یہ چیز میں نے کئی دفعہ آپ کو بتائی ہے کہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے جسے ہم عام طور پر زیادہ اہمیت نہیں دیتے, قصہ آدم و ابلیس, جب آدم کی تخلیق اور اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تمام فرشتوں کو اور تابع کے طور پر جنوں کو بھی, تو سب نے سجدہ کیا سوائے ایک جن کے جس کا نام عزازیل تھا. اس نے اللہ سے مہلت مانگی, اے اللہ میں سجدہ نہیں کروں گا, اسے یہ گھٹیا ہے, میں بڑھیا ہوں, مجھے تو نے آگ سے بنایا, اسے مٹی سے بنایا, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, انا خیر منہ, تو میں سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے اس پر کہا کہ فخرج منہا, اب اس جنت میں تم رہ رہے ہو, نکل جاؤ یہاں سے, فإنک رجیم, اور تم مردود ہو گئے ہو آج. اس نے کہا مجھے ذرا مہلت دے دیجئے, جس دن کے یہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے قیامت کے بعد جب بعد الموت آئے گا, اس وقت تک کے لیے میری زندگی لمبی کر دے, تو میں یہ ثابت کر کے دکھا دوں گا اے اللہ تجھے کہ یہ انسان, یہ آدم اور اس کی نسل اور اس کی ذریت اس اعزاز کی مستحق نہیں تھی جو تُو نے اسے عطا کیا, اسے خلافت عرضی سے سرفراز کروا دیا تو نے, یہ اس کی اہل نہیں تھی, یہ میں ثابت کر دوں گا, اور میں ان کو گمراہ کروں گا, دامی جانب سے حملہ کروں گا, بائیں سے کروں گا, سامنے سے, پیچھے سے, میں ان کے لیے گھات لگاؤں گا, بیٹھوں گا اور ثابت کر دوں گا ان میں سے اکثر کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا. یہ چیلنج تھا کہ جو دیا ہے ابلیس نے اصل میں, تو بالکل ابتدا کا وقت ہے, ابھی آدم کی تخلیق ہوئی ہے, نسل آدم کا آغاز نہیں ہوا ہے, ابھی اس کے پاس یہ کشاکش چل رہی ہے. اس کشاکش میں شیطان کا جو سب سے بڑا ہتھکنڈا ہے انسان کو گمراہ کرنے کا, وہ تو وہ سب سے بڑا گناہ جو اللہ کے نزدیک ناقابل معافی ہے. ایک ہی سورت سورہ نساء میں دو مرتبہ فرمایا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ اسے تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے, البتہ اس سے کم تر گناہوں میں جس کو چاہے گا بخش دے گا, جس کو چاہے گا, یہ بھی نہیں کہ کھلا لائسنس ہے کہ لازمن بخشنی نہیں, اللہ چاہے گا تو بخش دے گا, لیکن شرک کو ہرگز نہیں ہوگا. تو سب سے بڑا جو ڈاکہ ڈالا ہے شیطان لعین نے, عزازین نے, ابلیس نے, وہ در حقیقت انسان کو توحید کی شاہراہ سے ہٹا کر اور گمراہ جو پگڈنڈیاں ہیں شرک کی, کہیں وہ سورج کی پوجا پہ آ گیا, کہیں چاند کی پوجا پر آ گیا, کہیں درختوں کی پوجا پر آ گیا, کہیں سانپوں کی پوجا پر آ گیا, کہیں وہ انسان کے اعضائے تناسل کی پوجا کرنے لگا, انا للہ و انا الیہ راجعون, پتھروں کی پوجا کر رہا ہے, اور یہ کہ کوئی شے بھی ہوئی جس کو پوجنا شروع کر دیا, تو بدترین جو گمراہی ہے وہ شرک, اور اس میں انسانوں کی عظیم اکثریت کو اس نے مبتلا کر کے چھوڑا. دوسرا جو ہتھکنڈا ہے میری آج کی گفتگو سے جو متعلق ہے وہ کیا ہے, شیطان کا دوسرا بڑا حدیث ہے جسے قرآن یہاں کہہ رہا ہے لاہو الحدیث, ایسی نئی نئی باتیں یاد کرنا کہ جن میں انسان مشغول ہو کر حقائق سے بے خبر ہو جائے. انسان ظاہر بات ہے اللہ نے اسے فکر دیا ہے, اسے عقل دی ہے, سوچ سمجھ دی ہے, شعور عطا فرمایا ہے, اگر وہ غور کرے گا, سوچے گا, کبھی اپنی ہی شخصیت کی گہرائی میں اتر کر دیکھے گا, اقبال جس کو کہتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, کبھی وہ آنکھیں کھول کر دیکھے گا کائنات کو. ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ. اگر انسان غور و فکر سے کام لے گا تو ہدایت کی طرف آ جائے گا, شیطان مار کھا جائے گا. لہذا شیطان نے اکندہ یہ کیا کہ انسانوں کو ایسے راستے پر ڈال دو کہ ان کے لیے صرف دو چیزیں زندگی میں رہ جائیں. بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں, توجہ سے سنیے آج. یا محض جبلی تقاضے پورے کرنے کے لیے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے, باغ دوڑ یہ وہ, چاہے وہ رسی چلانا ہے اور چاہے اینٹے ڈھونا ہے اور چاہے قلم چلانا ہے اور چاہے کاروبار کرنا ہے, جو بھی ہے, شادی بیاہ ہے, بچے پیدا ہو رہے ہیں, خوشیاں منائی جا رہی ہیں, بیٹا ہو گیا ہے, بڑا شادیاں نہیں, یہ سب جبلی تقاضے, حیوانی تقاضے. یہ وہ سارے تقاضے جو حیوانات کے اندر بھی ہیں. اور باقی جو وقت اس کے پاس بچے اس میں اسے وقت رکھ دو, یہ سوچنے کی طرف کبھی نہ آ جائے. مجھے اقبال نے کہا تھا, ہمت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا. افکار کی دنیا سے گزرنے کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے, اسے وقت ہی نہ ملے, اسے مست رکھو. اسی مستی میں حال مست, مال مست, کھیل میں مست, شراب میں مست, یہ مستیاں ہیں. کہ یہ شعور اور فکر کی وادی میں قدم ہی نہ رکھے. شعور اور وادی فکر کی وادی میں قدم رکھے گا تو میرے سارے جو جال ہیں اس کا تارو پود بکھر کر رہ جائے گا. یہ دوسرا سب سے بڑا ہتھکنڈہ ہے, کھیل کود, گانا بجانا, لہو و لعب, شراب. میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو, ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. اب بے خودی ہو رہا ہے انسان کو, اصل شہ تو خودی دی گئی ہے اور یہ بے خودی ہونا چاہتے ہیں, گویا کہ اپنے آپ سے مستغنی ہونا چاہتے ہیں. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم, ان لوگوں کے مانندہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے سزا کے طور پر انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اپنی خودی پہچان, او غافل افغان, اپنی خودی کو پہچانو بھائی. اور غالب صاحب فرما رہے ہیں, ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے, میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو. میں کسی عیاشی و عیاشی کے لیے شراب نہیں پیتا, کچھ لوگ ہیں اسے ایک جنسی قوت کا ذریعہ سمجھ کر بھی شراب پیتے, ایفروڈیزیک کی حیثیت سے شراب پیتے. وہ اس سے بڑی برات کر رہا ہے کہ نشاط جو ہے وہ مجھے کوئی درکار نہیں ہے. میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو, ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. اسی کو کسی اور نے کہا ہے کہ میں کرنے کی راہ سے ہو کر گزر گیا ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا. بڑی تلخ حقیقتیں تھیں انسانی زندگی کے سفر کے دوران. میں نے کہا بے خود ہو کے نکل جاؤ, وقت گزر جائے گا, بس تو اب آپ کو معلوم اس وقت منشیات کا کیوں ہے. ابھی ہم یہاں آ رہے تھے تو میرے بیٹے نے توجہ دلائی, تین آدمی پڑے ہوئے ایک پلاٹ کے اندر, معلوم ہوتا ہے کہ نشے میں دھت ہے. جو حال اس وقت ہے پوری دنیا میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. امریکہ کی بس ہو گئی ہے, وہ اپنے لوگوں کو نہیں روک سکتا نشے سے, وہ دنیا کو اصل میں چاہتا ہے. یہ بات ایک بڑی ذرا اچھی بات بھی نہیں ہے بظاہر, لیکن یہ ہے کہ اپنی لڑکی جو ہے وہ آوارہ ہو گئی ہے, اسے تو روک نہیں سکتے, اور محلے بھر کے لڑکوں کے اوپر پابندی لگانا چاہتے ہیں. بھائی تم اپنے گھر کی لڑکی کو سنبھالو نا, جو لڑکے ہیں محلے کے ان پر پابندی لگا دو, تمہیں تو اپنی بچی کو سنبھالنا چاہیے. وہاں پر تو بس ہو چکی ہے ان کی, کوئی شکل, کوئی ذریعہ, کوئی پرسویشن. اب ذرائع ابلاغ, ذرائع تبلیغ, ذرائع تعلیم امریکہ سے بڑھ کر کہاں ہوں گے, لیکن امریکہ کی بس ہے. وہ کہتے ہیں یہاں کاپی کاسٹ نہ ہو, یہاں پر ہیروئن نہ بنے, وہاں پر یہ نہ ہو. وہاں سے آ کر چاہتے ہیں کہ نبنی ایول ان دی بڈ, اپنے لوگوں کو تو نہیں روک سکتے. اور ظاہر بات ہے شہر رکنے والی ہے ہی نہیں. میں آج سب کا پس منظر آپ کو بتا رہا ہوں, کیوں ہے یہ زندگی کی تلخ حقائق. میں نئے کرنے کی راہ سے ہو کر گزر گیا ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا. طویل بھی تھا, سخیل بھی تھا, مشکل بھی تھا, بھاری بھی تھا. انٹا غفیل ہو جاؤ. کہتے ہیں کہ ہمارے ایک عزیز کو وہ بڑی شدید تکلیف دیتے تو انہیں جب پیسیڈین وغیرہ کے انجیکشن لگائے گئے تو انہوں نے کہا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے فوراً میں ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا. اسی لیے شاید ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, یہ جہاز, یہ جو اس طرح کا چھوٹا لے کر جہاز کہتے ہیں اسے. واقعی تر اس کو پسمن کا معلوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تو چلے گئے. وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں گند کے اندر, وہ اسی کسی یعنی گھورے کے اوپر اور کسی اور جہاں پر کہ کوڑا جمع ہو وہاں پڑے ہوتے ہیں, لیکن اس وقت وہ ہوتے آسمانوں میں. یہی بات نادر شاہ کے ساتھ کی تھی. نادر شاہ نے جب دلی کو فتح کیا اور اس کے بعد قتل عام کیا ہے، بہرحال اس کے بعد پھر صلح ہو گئی جو بادشاہ تھے اس وقت مغل شہنشاہ، تو انہوں نے انہیں چرس پلائی ہے. اب چرس جب سامنے لائی گئی اس کے کہ یہ ایک چیز ہے یہاں ہندوستان میں ہوتی ہے، ذرا آپ پی کر دیکھیے اس کو، تو وہ گھاس کی طرح کی چیز تھی، تو وہ اسی کے سامنے گھوٹی گئی کہ اور کوئی شہر نہیں، دیکھ لو یہی گھاس ہے، اس میں کوئی اور چیز کو زہر وہر ہم نے نہیں ملا دیا ہے. اس نے پی کر جو اس کا ایک حال ہوا تو بڑے پیارے الفاظ کہے، مارا ہی گیا ہے ضعیف ہی گما نہ بود، یہ غریب سی گھاس جو ہے مجھے یہ خیال نہیں تھا اس میں اتنے کرتب ہیں، یہ مجھے کہاں سے کہاں اڑا کر لے گئی ہے. مارا ابھی گیا ہے ضعیف ہی گما نہ بود، میں تو گمان ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے اندر یہ کچھ ہے، تو کیسے چھوڑ دے گا کوئی جو ایڈکٹ ہو چکا ہے. لیکن ایڈکشن صرف یہی نہیں ہے، میں نے عرض کیا ایڈکشن ایک وہ بھی ہے، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، یہ بھی ایڈکشن ہے. زندگی کے حقائق سے منہ موڑ لیا، کہیں جا کر کسی کھو میں، کسی غار میں، کسی کمرے کے اندر بیٹھ کے ضربیں لگانی شروع کر دی. باطل سے شر سے پنجہ آزمائی تو مشکل کام ہے، یہ کام آسان ہے. یہ بھی ہے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں. یہ مست کا لفظ ہے، تیرے امیر مال مست، تیرے فقیر حال مست، مست. تو یہ جو مست کا معاملہ ہے جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے غور کیجئے. قرآن مجید میں سورہ ملک میں ایک آیت میں نشہ کھینچا گیا ہے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. ذرا غور تو کرو، وہ شخص زیادہ ہدایت پر ہوگا جو اونگے منہ زمین پر گھسٹ رہا ہے پیٹ کے بل، یا وہ شخص جو سیدھا کھڑا ہے صراط مستقیم پر. کون زیادہ ہدایت پائے گا؟ جو سیدھا کھڑا ہے صراط مستقیم پر. اس کی منزل بھی معین ہے، مجھے وہاں جانا ہے، اور اس راستہ بھی معین ہے صراط مستقیم میں جو ادھار لے جائے گا. منزل ما کبریاست، میری منزل کون ہے؟ ذات باری تعالیٰ ہے. ایک تو یہ ایک وہ ہے جو اونھے منہ زمین پر پڑا ہوا اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہا، یہ کون ہے؟ جو محض حیوانی جبلت کی وجہ سے زندہ ہے، پیٹ کے بل گھسٹ رہے ہیں، پیٹ کا تقاضا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اس کے ساتھ ذرا منہ کا چرخارا بھی لگ گیا ہے، صرف ایک روٹی روز ایک سالن سے نہیں بلکہ کئی کئی کورسز کے ڈنرز ہونے چاہیے، نئے نئے جا کر جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے وہ ریسٹوران میں جا کے کھانا کھانا چاہیے، یا پھر شہوت ہے تو اس کے نمبر کتنے جو ہے اس کے اندر اضافے ہو گئے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اپنی حیوانی جبلت کے بل پر زندگی گزار رہے ہیں. بلکہ جو حضرات پہلے بھی اس موضوع پر دروس سن چکے ہوں انہیں یاد ہوگا میں نے کہا تھا وہ زندگی نہیں گزارتے، زندگی انہیں گزارتی ہے. یہ ہے جو قرآن مجید کہتا ہے، فمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. اب دیکھیے آیت میں نقشہ کھینچا گیا ہے، جب مکے میں حضور نے دعوت شروع کی قرآن مجید لوگوں کو کھینچ رہا ہے، اس کا ملکوتی غنا ہے، آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی وہ جس سے خاشعاً متصدع ہونے کو ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے حواشی میں اپنے والد کا یہ شعر لکھا ہے، سنتے سنتے نغمہ آئے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو. یہ بدعتیں، یہ رقص و سرود کی محفلیں، یہ سن سن کر کان ہمارے بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے، آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی. یہ نغمہ ہے قرآن، نغمہ زین القرآن اب اسواتکم من لم یتغن بالقرآن فلا یتمنا، اس کی تاکید کی گئی ہے، خوش الحانی کے سب پڑھو اپنی روح کی حساب بناؤ. تو ظاہر بات ہے کہ اس سے ہٹانے کے لیے کیا کیا، کچھ لوگوں نے شام جا کر ایک تو مغنی کوئی عورت مغنیہ لے کر آئے وہاں سے جو خوب گاتی تھی، اچھا گاتی تھی، کچھ کہانیوں کے قصوں کی کتابیں لے آئے، رستم اور سہراب کے قصے اور فلاں کے قصے اور سارے ایرانی قصے، اور لوگوں سے کہا یہ پڑھا کرو، دیکھو نا تم کہاں جاتے ہو محمد کی محفل میں اور قرآن سنتے جاتے ہو، آؤ میں تمہاری لونڈی لے کر آیا ہوں ایک، وہ تمہیں گانا سنائے گی رات بھر گائے گی، تم وہاں بیٹھو کیوں جاتے ہو محمد کو سنتے ہو، کائے کے لیے سنتے ہو، کیا ہے محمد کے پاس؟ یہ تھی ان کی تدبیر جو انہوں نے اختیار کی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، خرید کے لایا ہے اس سامان کو، ساز و سامان جو لہو کا، کھیل کود ایش تماشا رقص و سرود، لیضل عن سبیل اللہ, تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے موڑ دے, گمراہ کر دے, ہٹا دے. بغیر علم, حالانکہ اسے اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے. ہدایت کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور ضلالت کی طرف لے کر جانا, وہ یتخذھا ہزوا, اس نے اس کو کھیل تماشا سمجھ لیا ہوا ہے. فبشر ہو گیا عذاب علیم, تو ایسے شخص کو اولئک لہم عذاب مہین, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور حال یہ ہے کہ جب انہیں ہماری وہ آیات کو جس سے خاشعین متصدعا ہونے کو ہے وہ اگر سنایا جاتا ہے, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا, ہماری آیات سنائی جاتی ہے تو ایسے گزر جاتا ہے پیچھے بورڈ کا جیسے سنی ہی نہیں, جیسے کہ اس کے کانوں کے اندر بوجھ ہے, کوئی میل سے بڑے ہوئے کان ہیں کہ آواز اندر جا ہی نہیں رہی. فبشر ہو گیا عذاب الیم, تو ایسے شخص کو اے نبی آپ بشارت دے دیجیے دردناک عذاب کی. دیکھیے اسی کا آج جو دنیا میں چہرہ ہے, آج اس کا سب سے بڑا ذریعہ ٹیلی ویژن ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا, میں کہہ رہا ہوں کہ قیامت کا وہ جو حوال ہے, قیامت قرب قیامت کی علامات, ہر گھر میں گانے اور ناچنے والی موجود ہوگی. گانے والی تو بہت عرصے سے آ چکی تھی ریڈیو کی ایجاد کے بعد, اب تو ناچنے والی موجود ہے. فحش سے فحش ناچ, آپ کیبل ٹی وی لگا لیجئے, جو چاہے دیکھیں, جو چاہے دیکھیں, جو چاہے دیکھیں, اور ہر گھر میں. میں حیران ہوتا ہوں, ماڈل ٹاؤن ہمارا جو ہے وہاں تو بڑی کوٹھیاں ہیں, لیکن یہ کہ وہاں کا جو عملہ ہے, جو کوئی بےچارے کوئی وہاں کے مالی وغیرہ ہے, تو ان کو ون روم کوارٹرز بنا کے دیے ہوئے ہیں, ون روم ایک کمرے کا کوارٹر. ان کے اوپر بھی اینٹینا ہے. ون روم کوارٹر میں رہنے والے کا معیار زندگی کیا ہے آپ سمجھ لیجئے, لیکن اس گھر پر بھی اینٹینا لگا ہوا ہے, ڈش لگی ہوئی ہے, ڈش. کیوں؟ لذت بہت ہے, مست ہو جاؤ. آج بس چیخ اٹھا اس ٹیلی ویژن کی وجہ سے کہ ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں, تباہ ہو رہی ہیں. اس کا بھی اگلا بات نکل آیا ہے, وہ انٹرنیٹ ہے. بدترین پورنوگرافی, بدترین فحاشی, وہ تو بٹن ایک دبانے ہیں ذرا سا. اور کون سا بچہ آج رہ گیا اسکول گوئنگ کہ جو جانتا نہیں کمپیوٹر کو استعمال کرتا. شیطان کے یہ بہت بڑے بڑے بہت بڑے بڑے بہت بڑے بڑے ہتھ کنڈے ہیں. اسی قسم کی ایک شے جو ہے ہمارے ملک میں, یہ بسنت میلا اور بسنت کا جشن اور بسنت کو منانے کا معاملہ ہے, اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تھوڑا تھوڑا ہم نے جو احتجاج آج تک کیا ہے تو اس کا نتیجہ تو الٹا نکل رہا ہے. اب وہ سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے, سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے. اس کا نام بدل دیا گیا ہے. ہندو تیجا کرتے تھے اپنے مرنے والے کا, ہم نے کہا چاہے تیجا چھوڑو, دفاع کرو, سوئم کر دو. وہ تو آپ نے لفظ بدلا ہے نا, تیجا تو یوں کا تیسرے دن ہے. اسی طریقے سے وہ جشن بہارا ہو گیا. اور حال یہ ہے پڑوس میں تو جو کچھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے, کشمیر میں جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے. اور ستم والا ستم یہ ہے کہ ٹیلی ویژن دکھاتا ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, آپ کی بہنوں پر کیا بیت رہی ہے, آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے, دھوپ, فاقہ, سخت سردی, ہزاروں لوگ مر رہے ہیں. اور پھر یہ آپ کے اپنے ملک کے اندر خشک سالی, بلوچستان میں, سندھ میں, اور یہاں کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے جشن بہارا. یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری. کہاں سے بچ جائیں گے ہم, کیسے بچ جائیں گے؟ خاص طور پر جبکہ یہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا. کسی اور جگہ یہ ہو رہا ہو تو وہ کنٹراسٹ نہیں ہوگا جو میں پیش کر رہا ہوں کہ جو دین اسلام کے نام پر بنا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں بہرحال اس سبب میں آج یہاں ایک ہینڈ بل تقسیم ہوگا. کسی شخص نے وہ شائع کیا ہے, ان سے بھی مجھے شکایت ہے, شکوا ہے. میں اپنا تو پورا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے ان چیزوں کا صحیح صحیح علم نہیں ہے. تہوار بسنت کا تاریخی جائزہ کسی ایک امت مسلمہ کا ایک نوجوان نے شائع کیا ہے, جس میں بتایا کہ یہ اصل میں ایک شخص تھا رائے باکمل پوری سیالکوٹ کا رہنے والا, جس نے حضور کی شان میں, حضرت فاطمہ کی شان میں شدید گستاخی کی تھی. اس کو اس وقت کیونکہ مغل امپائر تھی تو اس کو موت کی سزا دی گئی تھی, لیکن اس کے موت کے دن کو انہوں نے ایک میلے کی شکل دے دی تاکہ اسے وہ ایک طریقے سے اس کو منائے. وہ ہے بسنت جو آج منائی جاتی ہے. تو میرے علم میں یہ بات نہیں تھی, ویسے مجھے یاد آیا, پڑھا کہ پہلے بھی کبھی یہ پڑھا ہے. تو میں اپنی تو لا علمی یا کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں. میرا گمان یہ تھا جسے موسمی ہوتے ہیں معاملات, ویسے ہیں, باہر آیا ہے, موسم کی تبدیلی ہے, اس کی وجہ سے ہے. لیکن اگر یہ صحیح ہے, وہ تو کتاب کا حوالہ ہے, دور حاضر کے ایک سکھ مورخ ڈاکٹر بی ایس نجار نے بسنت کے تہوار پر تحقیق کی اور پھر اپنی کتاب پنجاب انڈر دی لیٹر مغلز میں لکھتے ہیں کہ حقیقت رائے باکمل پوری سیالکوٹ کا رہنے والا ایک ہندو تھا، ذات کے لحاظ سے کھتری تھا. حقیقت رائے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں نہایت نازیبا الفاظ کہے. اس وقت کے گورنر زکریا خان جو 1707 سے 1759 تک یہاں کے گورنر رہے لاہور کے، نے اس کو گرفتار کروا کے عدالتی کارروائی کے لیے لاہور بھیج دیا. زکریا خان نے مجرم حقیقت رائے کو سزائے موت سنا دی. اس سے پنجاب کے ہندوؤں کو شدید دھچکا لگا اور کچھ ہندو افسر سفارش کے لیے زکریا خان کے پاس گئے، مگر اس نے سزا معاف کرنے سے انکار کر دیا اور حقیقت رائے کو پھانسی دے دی گئی، جس پر ساری ہندو آبادی نوحا کنا رہی اور حقیقت رائے کی یادگار کو خواجہ سعید کھوجے شاہی لاہور میں بنائی گئی، گویا کہ یادگار ابھی موجود ہے. یہ جگہ باوے دی کٹلی، باوے دی کٹلی کے نام سے مشہور ہے. اس مقام پر ایک ہندو رئیس کالو رام نے حقیقت رائے کی یاد میں ہر سال بہار کے موسم میں میلے کا آغاز کیا. یہ باتیں اس کتاب کے پنجاب انڈر دی لیٹر مغلز کے صفحہ 279 پر لکھی ہوئی ہیں، اور پنجاب کا یہ بسنت میلا اسی گستاخ رسول کی یاد میں منایا جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ میں تو اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن اس نوجوان کا بھی میں شکوہ کروں گا. اللہ کے بندے، اس کو کچھ پہلے سے عام کیا ہوتا، ہم کو آواز اٹھاتے، کوئی وحود لے جا کر ملتے. لیکن ہم بھی عین وقت پر مشتے کے بعد جنگ یاد آئے برکلا خود نہیں نماز، وہ مکہ جو جنگ کے بعد یاد آئے تو اپنے لگا لینا چاہیے. یہ تو اب سر کے اوپر کھڑا ہے، فیصلے ہو چکے ہیں سرکاری سطح پر، اور سرکاری فیصلوں کو بدلوانا کو آسان کام. جو کچھ ہوتا ہے، انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ سب کو معلوم ہے. موتیں واقع ہوتی ہیں، لوگ گر جاتے ہیں، بچے مرتے ہیں، دھاتی تلوار سے جو ہے وہ گردنیں کٹتی ہیں، بچے مرتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. بجلی جو ہے ہر وقت جو ہے غائب، اس کی آمد و رفت جو ہے وہ آنکھ مچولی چلتی ہے. یہ ساری گندگیاں ہیں، سب کو معلوم ہے. لیکن یہ کہ یہ اس کا پس منظر اگر ہے تو اسے بڑے پیمانے پر عام کرنے کی ضرورت تھی. اگر یہ نوجوان اس سے پہلے مجھ سے رابطہ قائم کرتے ہیں تو مہم چلاتے اس کے لیے. بہرحال اب بھی یہ جو جشن بہارا منایا جا رہا ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری غیرت کے لیے یہ انتہائی منافی شے ہے کہ ہم اس میں کسی بھی درجے میں دلچسپی لیں. اپنے بچوں کو بھی روکیے کہ نہ وہ اس معاملے کے اندر کوئی حصہ لیں، نہ جا کر چھتوں پر چڑھ کر جو ہے یہ پتنگ جو لڑائی جا رہی ہے اس کو دیکھیں. اپنے بچوں کو روکیے، اور میں بھی انشاءاللہ اپنے بوتوں اور نواسوں کو روکوں گا. ہمارے ایک ساتھی نے توجہ دلائی ہے کہ بچے تو بچوں کو شان کے طور پر جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے، روکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ لوگ بھی اس کا عہد کریں، اور جو بھی کچھ ہو سکتا ہے اس کی جو بھی شناخت ہے اس کو انشاءاللہ اگلے سال، یہ ہم وقت سے پہلے 3 مہینے پہلے کم سے کم اس کے لیے مہم چلائیں گے اور اس کتاب کو حاصل کریں گے، اس کے سارے پیسج کو بڑے پیمانے پر پھیلائیں گے، اسے کسی اخبار کے اندر بڑے اشتہار کی شکل میں شائع کریں گے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ہو، لوگوں کو معلوم ہو. بہرحال اس پر مزید جو ہے دہلے پر دہلا، جشن بہارا تو تھا ہی، ایک بہت بڑی کمی پاکستان میں تھی، بہت بڑی کمی، بہت بڑی کمی جسے ہماری موجودہ جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے پورا کیا. 5 سپورٹس اکیڈمیز اس ملک میں قائم ہوئی، گویا کہ ساری کسر اسی کی تھی. بال بال تمہارا قرض میں بندھا ہوا ہے، حال تمہارا یہ ہے کہ دیوالہ نکل چکا ہے. وہ تو چونکہ تم نے اپنے آپ کو ان کی پالیسی میں فٹ کر لیا ہے، ویسٹ کی پالیسی میں، لہذا وہ تمہاری سپورٹ قائم رکھے ہوئے. وہ نلکی لگا رکھی ہے جس سے کہ آکسیجن بھی دے رہے ہیں، اور وہ ڈرپ لگا رکھا ہے جس سے کہ گلوکوز بھی جا رہی ہے. مطلب موت تو واقع ہو چکی ہے، موت نہیں جانتا، ادھر سا شعور رکھنے والا انسان بھی جانتا ہے کہ پاکستان مر چکا ہے. اٹ ہیز آلریڈی بین ڈکلیئرڈ فیلڈ اسٹیٹ. اب تو صرف کریا کرم کی باتیں ہو رہی ہیں، 2015 میں ہوگی یا 2020 میں ہوگی، جبکہ اس کے حصے بکرے ہو کر اور سارے کے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. اب تو اس کی بات ہو رہی ہے، مطلب پاکستان بڑھ چکا ہے. کہاں پاکستان اس حال میں، اور کمی جو محسوس ہوئی ہے اسپورٹس اکیڈمیز کی ہوئی ہے. یہ سارے کھیل بھی اسی لہو و لعب کا حصہ ہے. لوگوں کو مست رکھو، یہ اس دجالی تہذیب کا بہت بڑا ہتھکنڈا ہے. عقیدے کے راستے سے شرک کی طرف لے جاؤ، اور عمل میں یہ کہ انسان کو مست رکھو کہ وہ زندگی کی حقائق پر غور ہی نہ کر سکے. یا صرف جملت مکمل علا وجہ، یا یہ ہے کہ بس اس کے بعد مست، شراب میں مست ہو گئے، منشیات میں مست ہو گئے، یا اور کھیلوں کودوں کے اندر مست ہو گئے. اب پھر ٹیلی ویژن پر ہمارے اخبارات میں کتنا بڑا حصہ تھا اسپورٹس سیکشن، ہماری آبادی کے کتنے حصے کا اس سے تعلق ہے اور کتنا کاغذ کتنی سیاہی اس پر صرف ہو رہی ہے, کیا افادیت اس کی ہے؟ آپ محلے محلے گلی گلی اکھاڑے کھولیے, بچوں کو ورزش کرائیے, ٹھیک ہے. یہ جو مغرب نے بنا لیے ہیں یہ لوگوں کو مست رکھنے کی اور اصل حقیقت سے دور رکھنے کے جو ہتھکنڈے ہیں, ہم پورے کے پورے جو کہ تو پوری ان کی گویا کہ وفاداری کے ساتھ ہم ان کو پورا کر رہے ہیں. آج رکھی غالب مجھے اس پلخ نمائی پہ معاف, آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. دیکھیے ایک وقت تھا کہ مجھے نواز شریف کی حکومت اور ان کے خاندان سے کچھ توقعات ہو گئی تھی. اس سے پہلے بہت مختصر وقت تھا جب مجھے ضیاء الحق صاحب سے کچھ توقع ہو گئی تھی, لیکن اس خاندان سے توقع میں مجھے خاصا وقت لگا ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت میں نے پچھلے سال کی غالباً رمضان مبارک کیا, اس سے پچھلے سال کی, اس نے پچھلے سال 1999 کے رمضان مبارک میں اعلان کر دیا تھا کہ مجھے اب اس حکومت سے کسی خیر کی کوئی توقع نہیں. آج یہی اعلان میں کر رہا ہوں مشرف حکومت کے بارے میں. اب تک میں یہ کہتا رہا ہوں, میرا ایمبی ویلنٹ رہا ہے معاملہ کہ بھائی پاکستان کے مخلص ہیں, پاکستان کو چاہتے ہیں کہ یہاں انتظام اچھا ہو جائے, گڈ گورننس ہو جائے, وہ معاشی معاملات درست ہو جائیں. ہمارے اختلاف ہیں, ہمارا نقطہ نظر جدا ہے, ان کی رائے اور ہے, ان کی اختلاف ہے, لیکن یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بہی خواہ ہیں. لیکن آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک یہ سوائے نیو ورلڈ آرڈر کے ایجنٹ ہونے کے اور دجالی فتنے کے سب سے بڑے اعلی کار ہونے کے ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ سارا جشن بہاراں اور موجودہ حکومت کے تحت جو ہے پانچ اسپورٹس اکیڈمیز کا گویا کہ ابھی سلسلے میں کوئی قسم ہے, کوئی کوتاہی ہے, مقدمے بھی چلاتے ہیں, میچ فکسنگ بھی ہوتی ہے, نشے بھی کرتے ہیں آپ کے کھلاڑی, لیکن وہی آپ کے ہیرو ہیں, قومی ہیرو ہیں. آپ کا بچہ کیا دیکھتا ہے؟ اصل عزت تو ان کو حاصل ہے, پڑھ لکھ کے مجھے کیا بنے گا؟ پڑھو گے لکھو گے تو ہوگے خراب, جو کھیلو گے کودو تو ہوگے نواب. ان میں سے ایک ایک کھلاڑی کو کتنے پیسے ملتے ہیں؟ یہ کر سب دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو, نوجوانوں کو, آپ اپنی بچیوں کو کیا تلقین کر رہے ہیں؟ اصل میں تو ان ایکٹریسوں اور ٹی وی آرٹسٹوں اور فلم ایکٹریسوں کا ہے, اصل میں تو بول بالا ہے. یہ آپ سب آتے ہیں اخبارات کے ذریعے سے, ٹی وی کے ذریعے سے. دیکھیے میں اس وقت پانچ باتیں گنوا رہا ہوں. موجودہ حکومت کی پوری مالیاتی پالیسی جس کا عنوان تو بہت خوبصورت ہے, معیشت کی بحالی, حقیقت میں وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی دلالی کے سوا کچھ نہیں. یہ ٹرف ہے ورلڈ بینک کے اور آئی ایم ایف کے, اور خون پسینہ اس معاشرے کا کھینچو اور کھینچو, یعنی اور کولوں کے اندر جو ہے پیلو اور نکال کر ہم نے قسط ادا کر دی ہے, ہم نے مزید قرضہ لے لیا ہے, ہماری کریڈیبلٹی بن گئی ہے, آئی ایم ایف مزید قرض تو اس لیے دے رہا ہے کہ آپ نے اس کی ایجنسی قبول کر لی ہے, تو آپ کو تو رکھے گا. جس طرح یہ لوگ جو منشیات فروش ہیں کسی بھی نشے کو مرنے نہیں دیتے, لیکن کچھ عرصے کے لیے روک لیتے تاکہ اس کی بھڑکے, وہ اشتہا بھڑکے, اور پھر بڑی سے بڑی قیمت کے اوپر بھی وہ ایک جو ہے پوڑیا لینے کے لیے تیار ہو جائے, لیکن پھر دے دیں گے. یہ صرف اب کلائنٹ کھونا تو نہیں انہوں نے اپنا, وہ تو آسامی ہے, آسامی کو برقرار رکھنا ہے. اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ سوشل انجینئرنگ پروگرام جو دجالی فتنے کا اب آخری وار ہے, میں اس پر تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں. دجالی فتنے کا پہلا وار تھا انسانی حاکمیت کا تصور, عوامی حاکمیت, اللہ کے خلاف بغاوت. تو کال ہوتا ہے رہ آسمان پر یا زمین پہ, آنا ہے تو مسجد کے اندر رہنا, اللہ اللہ کہہ سکتا نتنگ ڈو اٹ. ہماری حکومت سے ہماری اجتماعی زندگی سے کوئی سروکار چلا گیا, ظاہر الفساد و فی البر والبحر, اس سے بڑی بغاوت کبھی دنیا میں نہیں ہوئی. شیطنت عروج پر ہے, دجالیت اپنی انتہا کو چھو رہی ہے. دوسرا بڑا انٹرسٹ بینکنگ, جگہ لوگوں کو اور خون چوسو لوگوں کا, سرمایہ کا ارتکاز ہوتا چلا جائے, وہ یہودی جو بینکرز ہیں, ہاؤس آف واچ چائلڈس, یہ جو بڑے بڑے ان کے جو 40 بلین ڈالر کا ایک ٹیک لکھ سکتے ہیں. اسی طرح یہ عمران خان صاحب کا جو خسر تھا, بہت بڑا بینکر یہودی, بہت بڑے بینکر, لیکن انہوں نے جو آخری وار تھا, عورت کو گھر سے نکال کر چوراہے میں لے آؤ, ابھی یہ کچھ دین محمدی کے کچھ باقیات و صالحات کچھ گھریلو زندگی میں مسلمان ممالک میں موجود ہیں. دجال نے گھیراؤ کیا, پہلی کانفرنس کہاں؟ قاہرہ میں, دوسری کانفرنس بیجنگ میں, اور تیسری 5 سال کے بعد ہوئی تو یونائٹڈ نیشنز کے تحت ہوئی. عورت کو جنسی آزادی دو, پروسٹیٹیوشن اس کا حق ہے. تم اپنا دماغ استعمال کر کے پیسے لیتے ہو, کوئی شخص اپنے مسلز استعمال کرتا ہے, اینٹیں ڈھو رہا ہے, کسی چلا رہا ہے تو پیسے لیتا ہے, وہ بھی اپنے جسم کے ایک عضو کو استعمال کر رہی ہے, پیسے لے رہی ہے, وہ نیوٹرل آبجیکٹ, فرق کیا اس میں؟ یہ بھی جسم کا ایک عضو ہے, وہ بھی جسم کا ایک عضو ہے. ابارشن ان کا برتھ رائٹ ہے, گھریلو کام کاج کی بھی اجرت طلب کر سکتی ہے. اس سوشل انجینئرنگ پروگرام کو جس تیزی کے ساتھ اس ملک میں ہم لایا جا رہا ہے, خاص طور پر یہ الیکشنز کے اندر, بلدیاتی الیکشنز میں 30% سیٹیں عورتوں کے لیے مختص, اور اگر نہیں آئیں گی عورتیں تو سیٹیں خالی رکھیں گے, انتظار کریں گے, آؤ 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 آؤ. کیا ہے یہ؟ کدھر لے کے جا رہے ہیں اس معاشرے کو؟ بہت بڑی تباہی ہے, بہت بڑی تباہی ہے. کسی جدید سے جدید ترین ملک کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے سیٹیں علیحدہ سے ریزرو ہوں. عورتیں حصہ لیتی رہی ہیں, ہمارے یہاں بھی لیتی رہی ہیں. بے نظیر آخری الیکشن میں آئی ہے نا, آبدہ آئی ہے کہ نہیں؟ آبدہ حسین یہ حصہ, لیکن نہیں, 30% سیٹیں, تہائی سیٹیں ان کے لیے ریزرو رہیں گی. بہت ہی خاموشی کے ساتھ اس پر عمل ہو رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں جن لوگوں کو سیاست کا چسکا پڑا ہوا ہے وہ ان انتخابات کے اندر بھی آگے سے بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لے رہے ہیں, اور یہ کہ فخر کر رہے ہیں ہم نے میدان مار دیا. وہ کہتا ہم نے میدان مار دیا. الیکشن تو نان پارٹی بیسس پر ہیں, جو چاہے جو کہہ دے. اور اس میں تازہ ترین یہ بات آئی ہے, ایک شاہین عتیق الرحمان ہے, شاہین ہے وہ, اس نے انصاف کہہ دیا کہ اب عورتوں کو پردہ ترک کر کے میدان میں آ کر مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے. پردہ ترک کرنے کی نصیحت پہلی مرتبہ پاکستان میں کسی کی طرف سے آئی. عملی مظاہر تو ان کا تھا, لیکن باقاعدہ اس کی نصیحت. اسی طرح جہادی کلچر کے خلاف جہاد اس حکومت نے اب شروع کر دیا ہے, حالانکہ اسے تقویت دی خود حکومت نے. سب سے پہلے جہادی کلچر کو پیدا کرنے والا دنیا میں سب سے بڑی طاقت امریکہ کی ہے, اپنے آرک اینیمی کو ختم کرنے کے لیے, یو ایس ایس آر کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اس نے مسلمانوں کو پورے عالم اسلام میں جہاد 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 جہاد. یہ کون تھا؟ اسامہ ابن لادن ان کا ایجنٹ تھا, عمر عبد الرحمان ان کا ایجنٹ تھا, ریکروٹنگ دی عرب ورلڈ, عرب نوجوانوں کو لے کر کون آیا تھا یہاں اور کس کی شہ پر لایا تھا؟ لیکن اب وہ جن بوتل سے باہر آ گیا ہے اب کانپ رہے, اس لیے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن مرنے کا جذبہ نہیں ہے, مرنے سے نہایت خائف, نہایت خائف. ابھی جو 8 مر گئے ہیں اسرائیلی, کیا قیامت اس پہ آئے گی؟ طرف کیا ہوگا ذرا دیکھیے, ایک دو دنوں کے اندر اتنا بڑا حادثہ, 8 اسرائیلی مر گئے, 400 فلسطینی مر گئے, تو کیا ہوا؟ وہ تو مچھروں اور مکھیوں کے بارے میں, 8 اسرائیلی ایک انسیڈنٹ میں, اور 15-20 شہر اس میں زخمی بھی ہیں. چوتھا معاملہ یہ راگ رنگ رقص و سرود کھیل کود لوک ورسا, بڑے بڑے اس کے لیے محکمے بنے ہوئے, لوک ورسا, لوک ڈانس, لوک گانے, ہمارا کلچر. اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ہندو اور مسلمان کا مشترک کلچر, اسے ابھارنے کے لیے یہ بسنت جیسے معاملہ تھا. یہ اس لکیر کو ختم کرنے کی اسکیم ہے. ایک تو کھل کر کہہ رہی ہے بے نظیر یہ دیوارے برلن ڈھا دینی چاہیے, حالیہ بیان اور کھل کر اس نے دے دیا اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے, لیکن یہ حکومت بھی اسی ایجنڈے پر عمل کرتا. یہ ہندو مسلم مشترک کلچر کی علامت ہے. یا تو وہ بات ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے, یہ ہینڈ بل یہاں ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں جو 1 ایئر کورس نزول القرآن کورس میں آئے ہوئے, انہوں نے اپنے طور پر پھر اس کو انہیں کہیں ملا, یہ انہوں نے چھاپا ہے, یہاں تقسیم ہوگا آپ کو, تاکہ اویئرنیس کا کچھ آغاز تو آج سے ہی ہو جائے. لیکن یہ کہ ہم تو پوری تحقیق کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کے لیے کچھ جو لیکن واقعہ یہ ہے یہ بسنت ہے, لڈیاں ہیں, یہ لڈی کیا ہے؟ یہ سارے در حقیقت اس مشترک کلچر کو تاکہ محسوس ہو بھائی تم اور ہم ایک ہی تھے, خام کا پاگل پن تھا, یہ کچھ بے وقوف لوگ تھے, کچھ ایکسٹریمسٹ لوگ تھے معلوم ہوتا ہے, کچھ فنڈامنٹلسٹ لوگ تھے پاگل جنہوں نے یہ لکیر کھینچوا دی, اور لکیر بھی بڑی ہی بلڈی, بہت ہی خونی لکیر کھینچوا دی. میں ان چاروں باتوں کے حوالے سے آج یہ کہہ رہا ہوں, میرا یہ فیصلہ ہے کہ یہ حکومت, موجودہ مشرف حکومت, یہ دجالی فتنے کی اعلی کار ہے. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ٹاؤٹ اور دلال سے زیادہ اس کی حیثیت کوئی نہیں. یہ دوسری بات ہے کہ اب اس کے خلاف کوئی مہم شروع ہو جائے, کوئی عوامی ہنگامہ ہو جائے, ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے. کو حاصل کچھ نہیں, ان کے بعد ان سے بدتر آ جائیں گے, وہ میں بعد میں عرض کروں گا. اس وقت میں پہلے دوسری بات کرنا چاہتا ہوں افغانستان کے بارے میں. دفاع افغانستان کاؤنسل جو بنی تھی پچھلے مہینے 10 جنوری کو, اس کا کوئی ایک اجلاس تو لاہور میں بھی ہوا تھا 20 جنوری کو, لیکن اب تیسرا اجلاس ہوا ہے 12 فروری کو اسلام آباد میں ایک ہوٹل میں. اس کا اخبار میں بھی اچھا کوریج آیا ہے, پروگرام بھی بہت لمبا چوڑا بنا لیا گیا ہے. تعمیل کس حد تک ہو سکے گی یہ تو دیکھنے کی بات ہے, پروگرام بڑے سے بڑا بنایا جا سکتا ہے لیکن اس پر عمل کرنا جو ہے یہ سم تھنگ ڈفرنٹ. میں بھی وہاں حاضر تھا, شریک ہوا ہوں, اور میں نے یہ کہہ دیا تھا پہلے ہی دن مولانا سمیع الحق صاحب سے کہ آپ اس معاملے میں جو کام بھی کریں گے میں آپ کے ساتھ ہوں, اس لیے کہ میں تو اس کام کا آغاز اپنے طور پر پہلے کر چکا ہوں. جو بھی ہم سے امداد ہو سکتی ہے, جو بھی ان کے ساتھ کلمہ خیر کہہ کر تعاون کیا جا سکتا ہے, ان کے لیے دعائیں خیر کی جا سکتی ہے, وہ کر رہے ہیں. لیکن ایک بات تو یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ اس اجلاس میں حاضری اس اکوڑا خٹک والے اجلاس کے مقابلے میں بہت کم تھی. معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جو ایک عام عادت ہے کہ جو خوش شروع میں بہت ہوتا ہے پھر اس میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس مسئلے میں جو اب خاص بات آئی ہے سامنے وہ یہ ہے کہ اس اجتماع میں سب سے زیادہ سنجیدہ میں نے دو افراد کو پایا, دونوں عالم نہیں ہیں, ایک جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب اور دوسرے ڈاکٹر سلطان بشیر الدین. یہ ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں جنہیں حکومت نے نکال دیا تھا اس لیے کہ انہوں نے سی ٹی بی ٹی کے خلاف مضمون لکھ دیا تھا, لہذا انہیں فارغ کر دیا گیا. بہرحال انہوں نے ایک امہ تعمیر نو فاؤنڈیشن بنائی ہے جس میں خاص طور پر یہ افغانستان کی مدد کے لیے جو ہے وہ اہتمام کر رہے ہیں اور بندوبست کر رہے ہیں, اور بہت عمدہ تقریر انہوں نے کی. جیسے یہاں انہوں نے ہمارے تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام ہم نے سی ٹی بی ٹی کے خلاف جو ایک جلسہ کیا تھا اس میں بھی یہ آئے تھے, اور بہت عمدہ مواد دیا تھا انہوں نے سائنٹیفک. ایسے ہی وہاں بھی افغانستان کے بارے میں بہت ہی عمدہ سائنٹیفک مواد انہوں نے دیا ہے. انہوں نے ایک بات بڑی عجیب کہی ہے, ایک تو خیال یہ ہے اور میرا بھی یہی ہے کہ اصل میں افغانستان سے ساری دشمنی جو امریکہ کو یا ویسٹ کو ہے یا دجال کو ہے وہ ہے اسلام کی وجہ سے, میری رائے اب بھی یہی ہے. لیکن ڈاکٹر سلطان بشیر الدین صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے, وہ بہت اہم ہے اپنی جگہ پر, کہ بہت بڑا منرل خزانہ موجود ہے افغانستان میں. ان کے کچھ فیکٹ اینڈ فگر جو انہوں نے بیان کیے تھے بتا رہا ہوں آپ کو بھی. تیل, گیس, لوہا, یہ اس قدر کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ جس کا آپ کو اندازہ نہیں کر سکتے. بامیان میں 10 ارب ٹن لوہا موجود ہے, بہترین ہو, دنیا کی دوسری سب سے بڑی کان کاپر کی جو ہے وہ بھی افغانستان میں ہے. خاص منرلز ہیں جن کو کہتے ہیں ریئر ارتھ, یہ استعمال ہوتی ہے خلائی دور جو ہے اس کے اندر, اور پانی سطح سمندر کے نیچے جو کام ہو رہا ہے اس کے اندر استعمال ہوتی ہے, تب تو وہاں بستیاں آباد کرنے کا خیال ہو رہا ہے نا. الیکٹرانکس میں اس کا بہت استعمال ہے, ریئر ارتھ منرلز کا, اس کا سب سے بڑا خزانہ کہتے ہیں کہ 5 اسکوائر مائل کا ایک پہاڑ ہے جو اسی پر مشتمل ہے. یہ چیزیں کیونکہ بین الاقوامی کمپنیاں وہاں جا کے ریسرچ کرتی رہی ہیں سب کے علم میں, لہٰذا افغانستان پر ان کی نگاہ جو ہے اس وجہ سے بھی ہے. اللہ عالم, ہمارے نزدیک اصل شہ جو ہے وہ اسلام ہے, لیکن دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال اب ایک تو بات یہ آئی ہے سامنے کہ پہلے تو صرف یہاں کے سفارت خانے نے ایک اپیل کی تھی اور نوائے وقت میں وہ اپیل چھپی بھی تھی, وقت اس کے بعد ہی ہم نے بھی یہاں پہ کام شروع کیا. اب تو ملا عمر صاحب کی طرف سے اپیل آ گئی ہے, گویا کہ جسے کہتے ہیں کہ کال ان ڈسٹریس جسے ہم کہتے ہیں ایس او ایس کال, وہ اب آ چکی ہے. اور وہاں تفصیل سے بتایا گیا کہ ہر شے کی ضرورت ہے. وہ جو قرآن مجید میں کہا گیا یہ سلون کا بادہ یون فکور کو لف, یہ پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچے جو بھی تمہاری ضرورت سے ظاہر ہے. بڑی پیاری بات کہ جو بھی آپ کے گھر میں سامان ہے جو بیکار ہے ضرورت سے زائد ہے, کپڑے ہیں پرانے پڑے ہوئے ہیں, جوتے ہیں پرانے پڑے ہوئے ہیں, کلے آپ کمبل ہیں آپ کے جسے اتر گئے ہیں, کوئی شے کھانے پینے کی اشیاء اجناس, اور اسی طریقے سے ہاؤس ہولڈ چیزیں جو بھی ہوں وہ آپ ہمیں دیجیے, وہ ہمارے لیے مفید ہے, ہمیں ہر شے کی ضرورت ہے. میں نے جب یہ سنا تو مجھے وہ آیت یاد آئی سورہ قصص میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مائے مدین پر پہنچے تھے تو دعا کی تھی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, پروردگار میری جھولی میں تو جو بھی ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں, میں وہ فقیر نہیں ہوں کہ جو کہے پانچ روپے لوں گا کب نہیں لوں گا, نہیں نہیں ایک پیسہ بھی ڈال دے تو میں تو پیسے کا بھی محتاج ہوں. اس وقت افغانستان کی صورت یہ ہو چکی ہے کہ ہر زائدہ ضرورت شے جو آپ کے پاس ہے وہ آپ دے دیجیے, نقدی جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے, ظاہر بات ہے کہ اس سے ہر شے خرید جا سکتی ہے. ایک خاص کام یہ ہے کہ قربانی جو ہے جو لوگ آپ کرتے ہیں, ویسے تو یہ کہ اگر آدمی ہمت کرے اپنے ہاں قربانی نہ کرے بلکہ وہیں پر قربانی کروا دے, ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے بہت سے لوگ دو دو کرتے ہیں تین تین کرتے ہیں, وہ اپنے ہاں بہرحال اپنے بچوں کے لیے گھر والوں کے لیے کچھ عید کی سیلیبریشن کا کوئی تصور نہیں رہے گا اگر قربانی نہیں ہوتی, لیکن اگر دو کرتے ہیں تین کرتے ہیں چار کرتے ہیں تو یہ اضافی قربانیاں ساری کی ساری افغانستان میں کی, اور اس سے دوہرا فائدہ ہوگا, ایک تو یہ کہ وہاں کا جانور بکے گا تو اس سے ان کی معیشت کے اندر بہتری ہوگی, دوسری کہ وہاں کا گوشت وہاں استعمال ہو جائے گا. اس کے لیے خاص طور پر یہی امہ تعمیر اور فاؤنڈیشن جو ہے ان کا ایک وفد جائے گا 3 مارچ کو, طالبان نے اپنا نمائندہ یہاں لاہور میں اسٹیشن کر دیا ہے, مولوی مطیع اللہ انعام نام ہے ان کا, اور یہ 219 سرور روڈ کنٹونمنٹ میں سی ایم ایچ کے قریب ہے, وہ جو ہاسپٹل ہے فوجی ہسپتال اس کے قریب سرور روڈ ہے, اور سرور روڈ کے اوپر 219 نمبر مکان ہے اس میں ان کا مرکز ہے. تو جو چیزیں آپ پہنچانا چاہیں وہاں وہ وہاں سے آگے بھیج دیں گے, جو آپ قرآن اکیڈمی پہنچانا چاہیں وہ ہم انتظام کریں گے, جو ہمارا جو مرکز ہے گڑی شاہو میں وہاں پہنچانا چاہے تو وہاں انتظام کر دیں گے, بلکہ ہمارا ایک دفتر جو ہے شہر کے وسط میں بھی ہے اور وہ ہے 4A مزنگ روڈ پر, وہ تنظیم اسلامی کا دفتر ہے وہاں پہنچا دیں تو وہاں پر بھی آپ یہ چیزیں جو ہے پہنچا دی جائیں گی بر وقت ان شاء اللہ تعالیٰ. نقل جو بھی پیسے اس وقت دینے ہوں وہ باہر ہمارے ساتھی موجود ہیں ان کے پاس وہ ہے اس میں ڈال دیجیے. دیکھیے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کہ یہاں یہ ہم اگر پرویز مشرف کی حکومت کو کوسنا شروع کر دیں تو اس میں تو لوگ آواز سے آواز ملاتے چلے جائیں گے, ہوتا رہا ہے ہمارے یہاں, لیکن میں نے کہا تھا کہ اس میں فائدہ کوئی نہیں جب تک جڑ درست نہ ہو. اور جڑ کیا ہے کہ یہاں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے دینی جماعتیں جمع نہ ہوں. میں نے کوشش کی تھی یہ ابھی جو اسلام آباد کا اجلاس تھا کہ وہاں میں نے یہ آواز اٹھائی کہ دیکھیے دفاع افغانستان کے لیے دفاع پاکستان پہلے زیادہ ضروری ہے, آپ مضبوط ہوں گے تو وہاں دفاع کریں گے نا, اور پاکستان کے دفاع کے لیے یہاں اسلام کا نفاذ لازم ہے, لہذا آپ اس تحریک کو اٹھائیے, اس پلیٹ فارم سے یہ آواز اٹھائیے کہ دینی مذہبی جماعتیں الیکشن کے میدان سے وڈرا کر کے اور متحد ہو کر ایک مطالبات لے کر کھڑی ہو. یہ جو کہہ رہے ہیں مشرف صاحب بھی بہت ہی بغلیں بجاتے ہوئے کہ یہ جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں یہ تو 10% سے زائد نہیں ہے, نشاد احمد اقالی صاحب نے بھی اپنے ایک کالم میں لکھا ہے 10% سے زائد نہیں. میں کہتا ہوں یہ 10% فرق کی جو 10% نہیں, یہ اگر جڑ گئے 10% کا مطلب کیا ہوگا 1.25 کروڑ اگر ہو گئے تو کون ان کے مقابلے میں آئے گا, 5% بھی ہو اگر وہ جڑ جائے تو کون مقابلے میں آئے گا. افسوس یہ ہے کہ میری یہ بات ابھی تک کسی دینی جماعت نے نہیں سمجھی, اس سے بھی بڑھ کر افسوس یہ کہ وہاں بھی میری سنوائی نہیں ہوئی, میری اس بات کو انہوں نے سرسری طور پر ڈال دیا ڈاکٹر صاحب کہ اب یہ بات جو ہے یہ تو ہے اپنی جگہ ہے بہت اہم ہے لیکن اس کے لیے علیحدہ سے کوئی پلیٹ فارم بنائیں گے. بہرحال تنظیم الاخوان کے بھی نمائندے وہاں موجود تھے, ان کی طرف سے تحسین آمیز خط ہمیں ملا ہے کہ آپ نے یہ بات بہت اچھی کی وہاں پر, لیکن اب میں کیا کروں کہ خود تنظیم الاخوان کا حال یہ ہے کہ متحدہ اسلامی انقلابی محاذ میں شامل ہے لیکن بالکل اس کی طرف کوئی اعتنا نہیں توجہ نہیں, سولو فلائٹ کے اعتبار سے آج یہ کر رہے ہیں کل وہ کر رہے ہیں، آج اکابرین کا اجلاس ہے، آج فلاں کا اجلاس ہے، آج وہ جو ہے الٹیمیٹم دے دیا گیا، 7 مارچ کو کیا ہوتا ہے اللہ جانے، کیا کریں گے یہ بھی اللہ ہی جانے. میں نے 2 جنوری کو انہیں خط لکھا تھا جس میں ان سے وضاحت طلب کی تھی، 2 جنوری کے خط کا آج 15 فروری تک مجھے کوئی جواب نہیں ملا. حالانکہ رسید جو ہے وہ مولانا محمد اکرم عوان صاحب نے خود مجھے 10 جنوری کو دے دی تھی، 10 جنوری کو اکوڑا کٹک میں، کہ آپ کا خط مل گیا ہے، جواب نہیں. بہرحال اب چونکہ پھر معاملہ وہ ہو رہا ہے سیاست کی، تو اب بازار تو گرم ہوگا، اسمبلیاں بحال ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، الیکشن تو اگلے سال تو ہونے ہی ہونے، اس کو راستہ اس کے سوا ہے نہیں. لہذا یہ کہ پھر وہی ان فیر مداری آئیں گے، وہ تو معاملہ وہی ہوگا، مداری آئیں گے، کھیل کھیلیں گے، اور ہماری دینی جماعتیں بھی اسی کھیل کے اندر بہہ جائیں گی. بہرحال ہمارا جو معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک طرف تو دینی جماعتوں سے یہ بات ہم کہتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک طرز تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے، لیکن دوسری طرف یہ کہ ہم اپنی تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط اور مستحکم اور توسیع کی طرف پوری توجہ دیں گے، تاکہ اور نہیں آتے تو ہم تو اس کو لے کر کبھی کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.